الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدلتے ہیں واللہ اعلم بما ينزل اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتے ہیں قالوا انما انت مفتر تو وہ کافر کہتے ہیں کہ بے شک تم تو گھڑ لیتے ہو معاذ اللہ بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. قرآن حکیم میں احکامات تدریجن آئے ہیں, گریجولی آئے ہیں, مختلف مواقع پر مختلف پہلو بیان ہوئے تو مجرمین اور مشرکین کہتے ہیں تو گھڑ رہے معاذ اللہ, اللہ فرماتا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کر رہا ہے. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق, اے نبی علیہ السلام فرمائی سے روح القدس یعنی جبریل امین نے علیہ السلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے یعنی مقصد کے ساتھ. یثبت الذین آمنوا وہدا وبشرا للمسلمین, تاکہ ایمان والوں کو وہ ثابت قدم رکھے اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر, اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک انہیں ایک شخص سکھاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, اور یہ تو واضح عربی زبان میں ہے قرآن حکیم. یہ ہے آیت, اس کا ایک پس منظر ہے. مشرکین مختلف اعتراضات کرتے تھے اور وہ اپنے اعتراضات میں یکسو نہیں تھے. کبھی کہتے ہیں گھڑ کر لے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سن کر آ جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کسی سے لکھوا کر لا رہے. وہ کون ہے لکھوا رہا ہے ان کو؟ وہ ایک عجمی غلام ہے, ایک رومن سلیف عجمی غلام تھا تو اس سے لکھوا رہے ہیں. اللہ کے بندو, تمہیں خود چیلنج پیش کیا جا رہا ہے کہ تم چیلنج قبول کر لو, لے آؤ ایک ملتی جلتی صورت. تو اگر اتنا بڑا کلام جس کا چیلنج تم قبول نہیں کر سکتے اور وہ ایک عجمی ان کو لکھوا رہا ہے تو وہ خود دعویٰ کرے نا, ان کو کیوں دے رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا, یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی حفاظت رکھے کہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا تھا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ 2000 میں. وہ ولیم کیمبل نے بھی یہی بات بیان کی تھی کہ بھائی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ پچھلی کتابوں سے لے لیا, ایسا کر لیا ویسا کر لیا. تو اس پہ انہوں نے مختصر جواب دیا تھا, اور ڈاکٹر جمال بدوی ایک ہے, انہوں نے بڑا تفصیلی جواب بعد میں اس کے تسلسل میں دیا تھا. کہنے کا مطلب یہ کہ بس یہ ذہنوں میں ہمارے بات بیٹھے رہے, دنیا گلوبل ہو گئی ہے, ادھر ادھر سے اعتراضات کبھی کبھی ہمارے سامنے آتے رہیں گے. تو یہ بچکانا بات تھی. جو ان کو لکھوا رہا ہے معاذ اللہ, وہ خود کلیم کرے نا, ان کو کیوں دے رہے؟ وہ خود کلیم کر کے تمہارا منہ بند کروا دے اور اس کا کریڈٹ لے لے. تو یہ میرا بچکانا اعتراض تھا جو ان کی طرف سے آ رہا تھا. جتنا یہ اعتراض آپ کو بچکانا لگا, ایسے ہی باطل فرقوں کی طرف سے کوئی باتیں آتی ہیں, کوئی اعتراضات آتے ہیں. اسلام کی مسلمہ تعلیمات کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں آتی ہیں, وہ بھی اتنی بچکانا ہوتی ہیں. بس وہ تھوڑا فہم, بصیرت اور وہ تھوڑی سی ہمت چاہیے کہ ہم نے ان کا جواب دینا. اللہ ہمیں اس کے لیے توفیق عطا فرمائے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ, اور یہ واضح عربی زبان میں ہے قرآن. اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. جو خود نہیں چاہتے کہ ایمان لائیں تو اللہ زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذیب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہی لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اپنے ایمان لے آنے کے بعد. الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے وہ کہ جو مجبور کر دیا گیا جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. ہاں, ولاکن من شرح بالکفر صدرن, بلکہ وہ کہ جو پورے شرح صدر کے ساتھ, کشادہ سینہ کے ساتھ کفر کرے. فعلیہم غضب من اللہ, تو ان پر اللہ کا غضب ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی ایک شخص اسلام سے پھر جائے, دین کی کسی بنیادی مسلمہ اگریڈ اپون بات کا انکار کر دے, تو اس پر اللہ کا غضب ہے, اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا. ہاں, جس کو کلمہ کفر پہ کبھی مجبور کر دیا جائے, جان بچانے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے بشرطے کہ دل اس کا اطمینان ایمان پر مطمئن رہے. حضور علیہ السلام کا دور, حضرت یاسر حضرت سمیہ تو شہید کر دیے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہما, مشہور واقعات ہیں. ان کے بیٹے تھے, ان کو جو ہے دھمکیاں دی گئیں، ان کے اوپر زور ڈالا گیا، ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو ان کو اللہ انہوں نے کلمہ کفر کہہ ڈالا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بعد میں روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ مجھے تو کلمہ کفر پر انہوں نے مجبور کر ڈالا تھا، تو میں نے تو کہہ دیا. تو حضور نے پوچھا کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہا میرا دل تو ایمان پر مطمئن تھا. تو حضور نے فرمایا آئندہ بھی تمہیں مجبور کرے نا تو کہہ دینا. یہ اجازت حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اجازت ہے. اور انہی حضرت یاسر کی بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ خیر، یہ تو بیٹے ہیں، ان کو حضور نے اجازت دی. اور یاسر شہید ہوئے، سمیہ ان کی والدہ شہید ہوئی یاسر کی زوجہ، اور حضرت عمار کی والدہ، ان کو حضور فرماتے جب ظلم و ستم ہوتا، اصبروا یا آل یاسر فإنما وعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں عزیمت کا راستہ، اور ایک ہوتا ہے رخصت کا راستہ. عزیمت ڈائی ہارڈ والی بات ہے، انہوں نے جان دی اور کلمے پہ ڈٹے رہے، حضور نے تحسین فرمائی، جنت کی بشارت دی. اور حضرت یا عمار کا معاملہ رخصت کا ہے، اور حضور نے ہی اجازت دی ہے، تو اس پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مجبور کر دیا گیا تو بات الگ، لیکن پورے شرع صدر کے ساتھ، دنیا کے چنٹکوں کے خاطر یا کسی مفاد کے خاطر، کوئی جو ہے وہ جانتے بوجھتے اسلام کے دائرے سے باہر نکلے، مرتد کی سزا تو قتل بھی ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ. لیکن یہاں فرمایا کہ اس پر اللہ کا غضب، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کیوں؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ قادیانی، یہ باطل فرقے، یہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو جھانسے دیتے ہیں، تمہیں باہر سیٹل کرا دیں گے، نوکری بھی دلوا دیں گے، شادی بھی کروا دیں گے، یہ اب تک چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ان جھانسوں میں آ کر کوئی اپنا ایمان بیچ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے آئے ہیں یہ آئے، تو اس کے لیے پورے شعور کے ساتھ جو اسلام کو چھوڑ رہا ہے اس کے لیے پھر یہ آئے تھے. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں. مہر کب لگتی ہے؟ جب بنتا جانتے بوجھتے حق کو رد کرے، تو پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن والی بات آتی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ثم ان ربک لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے. ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے. وتوفى كل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے عمل کیا. وهم لا يظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب الله مثلا قرية، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. کانت آمنت مطمئنہ، وہ بڑی امن سے تھی، مطمئن تھی. یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق فراوانی کے ساتھ آتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی والوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فأذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا، بھوک اور خوف کا. بما کانوا یصنعون، اس لیے کہ وہ جو اعمال کرتے تھے اس کا یہ نتیجہ تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ یہ مکہ والوں کا بیان ہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے جانتے بوجھتے حضور کا رد کیا، اور ہر طرح سے نعمتیں بھی آتی تھیں. 7 سال قحط کی کیفیت ان پر مسلط رہی ہے، 7 سال مکے والوں پر قحط کی کیفیت مسلط رہی، اور یہ حضور کے پاس آ کر کہتے دعا کریں دعا کریں دعا کریں. کیوں؟ نعمت کا. اور سب سے بڑی نعمت کیا آئی ہے؟ قرآن آیا ہے، صاحب قرآن آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے انکار کر ڈالا. اللہ نے خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر ڈالا. کبھی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی شہر کراچی کے حالات کا تذکرہ اس آیت کی ذیل میں فرمایا تھا. ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بھی دی, شہر والوں کو بھی دی, مگر کبھی وہ وقت بھی گزرا کہ گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا. کرفیو کا دور تو یاد ہوگا نا, میری عیش کے لوگوں کو تو اچھی طرح یاد ہوگا, بزرگوں کو ہم سے زیادہ یاد ہوگا جی. اور کس کس طرح کے لسانی فسادات اور کس طرح کے معاملات کہ بیکری سے ڈبل روٹی حاصل کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہو گیا تھا بہت سارے علاقوں کے اندر. یہ خوف اور بھوک ہم پر بھی مسلط ہوئی کبھی, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. نتیجہ کیوں نکلتا ہے یہ؟ اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری. اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن, اللہ کی سب سے بڑی نعمت صاحب قرآن, اور اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ پاکستان جو قرآن اور صاحب قرآن کے نام پر ہم نے مانگا تھا. اور اس شہر میں رہنے والوں کی بڑی تعداد کے باپ دادا آئے اسی لیے تھے کہ اس پاکستان کو اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا. اب اگر اس اسلام سے ہم دور ہوئے اور ہیں اجتماعی سطح پر بہت سارے معاملات میں, تو آج ہمارے سامنے نتائج بھی آئے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے, اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے علیہ السلام. فَكَذَّبُوا, تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, تو انہیں عذاب میں آ پکڑا اور اس حال میں کہ وہ لوگ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, بس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال و پاکیزہ کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اِنَّ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. یہ بات پہلے بھی البقرہ میں آ چکی, اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بتائی, کھاؤ پیو مگر حلال و طیب, دو اللہ کا شکر ادا کرو, تین اللہ کی عبادت کرو. وجود میں غذا بھی کیوں ڈالوں؟ تاکہ جسم کا حق ادا ہو اور یہ اس قابل ہو کہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا سکوں, اور جب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں تو اللہ کا شکر بھی ادا کروں. یہ آداب رزق بتائے گئے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم, پس وہ لاچار ہو جائے, سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ موضوع پہلے بھی آ چکا ہے, چار باتوں کی حرمت کا بیان. البتہ بدلتے حالات میں حکم میں تبدیلی آتی ہے, اس کی بھی وضاحت پہلے آ چکی ہے. اب مشرکین کا کچھ تذکرہ. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, اور مت کہو وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, کہ تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھو. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ, بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں. متاع قلیل, یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا فائدہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہود کے تعلق سے ایک بات آ رہی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ, اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا وہ جو اس سے پہلے اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے بیان کیا. سورہ انعام آیت 146 میں ذکر آیا تھا, ناخن والے جانور اور جانوروں کی چربی, جانوروں کا گوشت وغیرہ ان پر حرام کیا گیا تھا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ, پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کیے. ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا, پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی. إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ, بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. توبہ کر لو اور عمل کی اصلاح بھی کر لو, اللہ بخشنے والا ہے. یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کب تک کھلا ہے؟ جب تک حدیث میں مالم یغرغر, یہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے, یہ جان نکلنے سے پہلے پہلے تک, موت سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ کبھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے, اس لیے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہمیں ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, بے شک ابراہیم ایک امام, اپنی ذات میں پوری جماعت تھے. اللہ اکبر, اللہ کے فرما بردار, ہر ایک سے کٹ کر ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے. ولم یکن من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کو کہا امت, امت امام کے لیے بھی لفظ, پیشوا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور جماعت کے لیے بھی. پوری ایک جماعت جو کام کر پاتی ہے وہ تنہا ابراہیم کر گئے علیہ السلام. شاکرا لانعمی, وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. ابراہیم خلیل اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان کا شکر گزار ہونے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بہت پیاری صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے بندوں کے تعلق سے. شاکر لانعمی, اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے وہ شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, پھر اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے. ان کی ملت کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت 131, مسلم ہو جانا, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. حدیث میں ویسے آتا ہے ہر امت کو جمعے کا دن دیا گیا, لیکن یہود نصارہ نے سنڈے لے لیا اتوار. یہود نے کہا ہمیں ہفتہ چاہیے, ان کے لیے وہی مقرر کر دیا کہ پابندی سخت لگائی کہ پڑ چکے ہیں پورا دن, سیٹرڈے دن اور رات ان کے لیے ممنوع تھا, کام کاج کے لیے صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا. اور حضور نے فرمایا علیہ السلام, اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے جمعے کو برقرار رکھا. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کر دیں اور جمعے کا بہرحال جو اہتمام ہونا چاہیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا. وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, اور بے شک آپ کا رب یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ, اور بحث کیجئے اس طریقے جو سب سے عمدہ طریقہ ہو. سادہ بات کیا ہے بھائی, ایسے ہی دعوت اٹھ کر نہیں دی جاتی, دعوت تیاری کے ساتھ دی جاتی ہے, موقع محل دیکھ کر دی جاتی ہے, سامنے والے کی ذہنی سطح کو دیکھ کر دی جاتی ہے. کبھی بحث کا معاملہ آ جائے تو اس میں عمدہ طریقے سے کلام کیا جاتا ہے, یہ عمومی بات ہے. یہ خاص بات کیا ہے, تین قسم کے طبقات ہوتے ہیں معاشرے میں. ایک وہ جو انٹلیکچولز ہوتے ہیں, غور و فکر کرنے والے, ان کو دلائل کے ساتھ بات سمجھ آتی, ان کو دلیل سے بات سمجھانا ضروری ہوتا ہے. یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں بہرحال, لیکن معاشرے کا برین ٹرسٹ اور لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں. عظیم اکثریت عوام کی ہوتی ہے, ان کو زیادہ فلسفوں کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو تو وہ بات چاہیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, دل سے بات نکلے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ نکلے, موعظہ حسنہ, موعظہ حسنہ عمدہ واس. اور ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا ہے, نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو کفر پہ تو ہوتے ہیں وہ لوگ, یہ باطل پر ہوتے ہیں, لیکن جو قبول کر چکے ان کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. ہوتے یہ بھی تھوڑے, لیکن شرارت کرنے والے, فتنہ انگیزی پھیلانے والے, ان کا جواب دینا پڑتا ہے, ان سے بھی ڈیبیٹ ہوگی, ان سے ایک مکالمہ ہوگا, لیکن اشتعال انگیزی کے ساتھ نہیں, ہاتھ چھوٹ اور منہ پھٹ ہو کر نہیں, بلکہ دلائل کے ساتھ عمدہ انداز سے, جیسے کہ قرآن میں اس مقام پر کہا گیا. زیادہ تفصیلات استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات میں اور دینی فرائض کا جامع میں تصور, اس میں بھی تھوڑا ذکر آپ کو, دعوت اللہ کا ایک ان کا خطاب, اس میں بھی تفصیلات آپ کو ملیں گی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائی حکمت کے ساتھ, مراد پختہ دلائل کو استعمال کرتے ہوئے. بل موعظۃ الحسنہ, عمدہ واز اور نصیحت سے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے جدال کیجیے, ڈبیٹ کیجئے, بحث کیجئے, مگر اس طریقے پر بہت اچھا جو انداز ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين, بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا, اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت پا جانے والے ہیں. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, اور اگر مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہیں تکلیف دی گئی ہے, اس میں بھی عدل ہو. ولئن صبرتم, اور اگر تم صبر کرو, معاف کر دو, درگزر کر دو, لہوا خیر للصابرین, تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. خاص طور پر مکی دور کے حوالے سے رہنمائی کی, جب جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی, ہاتھوں کو روکنے کا حکم تھا. وصبر وما صبرك الا بالله, صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے. وصبر, یہ حضور سے بھی خطاب ہے, اور اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے. وما صبرك الا بالله، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی مدد سے ہوگا، ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غمگین نہ ہو، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ مکاریاں کرتے اس سے آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، آپ کی پشت پناہی پر اللہ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، والذین هم محسنون، اور وہ کہ جو عمدگی کے ساتھ احسان کی روش کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد احسان عمدگی کے ساتھ بندگی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا 15 پارا شروع ہو رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، نصف قرآن پر کم و بیش ہم پہنچ رہے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اس سورت کے اول اور آخر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، ہجرت کا بیان بھی ہے، ہجرت ہوگی، حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں یہود سے سابقہ پیش آئے گا تو ان کا تذکرہ بھی ہے، جب آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے تو مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ میسر آئے گا، اسلامی اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع میسر آئے گا، تو تیسرے اور چوتھے رکوع میں خاص ہدایات دی گئی ہیں سوشل ویلیوز کے حوالے سے، ان کا تذکرہ بھی صورت میں ہمیں ملے گا۔ پھر توحید، یہ مکی صورت ہے تو تینوں بنیادی عقائد توحید آخرت اور رسالت کا تذکرہ بھی اس میں ہمیں ملے گا۔ ایک خاص حکم سورہ بنی اسرائیل کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ قرآن تقریباً 60 مرتبہ آیا ہے، قرآن کریم میں لفظ قرآن تقریباً 60 مرتبہ آیا ہے، اس صورت میں 16 مرتبہ آیا ہے، 25% پلس کم و بیش، تو 60 مرتبہ میں سے تقریباً 16 مرتبہ لفظ قرآن کم و بیش اس سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار کر لیجئے گا، تو مجھے کنفرم کر دیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گیا، الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، وہ کہ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی، مسجد اقصا کا ماحول، اور تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، انہ و سمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے اشارہ معراج کے واقعے کی طرف، اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کا زمینی حصہ ہے اسرا جسے کہیں گے وہ ناؤن ہے، اور اسرا جو ہم نے ابھی لفظ پڑھا یہ ورب ہے عربی میں، تو یہ زمین حصہ اسرا کہلاتا ہے، اور جو عروج والا معاملہ ہے وہ معراج کہلاتا ہے، غالب اس سفر میں وہ عروج والا پہلو ہے، اس لیے پورے واقعے کو واقعے معراج کہتے ہیں۔ بس ایک آیت میں یہاں بیان، ایک آیت آیت نمبر 60 میں اشارہ، اور سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں کچھ ذکر آیا ہے قرآن میں، تفصیلات احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی حضور نے علیہ السلام، براق پر سفر وہ بھی ثابت، اور ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء اور رسل سے ملاقاتیں، جنت کے مشاہدات بھی کرائے گئے، جہنم کے عذابوں کی کیفیات بھی دکھائی گئیں، اور مختلف راستے میں اپنے قافلے والوں کو بھی دیکھا، اور ایک مقام وہ آئے کہ جبرائیل نے عرض کی کہ بس میری جوریزڈکشن ختم، اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے، جہاں جبرائیل کی جوریزڈکشن ختم وہاں محمد کریم کے عروج کا اور عروج ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عروج کی وہ انتہا کہ باری تعالی سے ملاقات، وہاں نماز کا تحفہ ملا، آپ کتنی ملی؟ نانا 5 تھوڑی، 50، تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، پھر 5 رہ گئیں، اور 2 آیات البقرہ کی وہ بھی اسی سفر میں حضور نبی اکرم علیہ السلام کو عطا کی گئیں۔ یہ تفصیلات آتی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ ایک بڑا خوبصورت تجزیہ یہ ہے، برکت کی انتہا ہے ادھر، ساری کائنات کی سیر کرا دی، اور معروف روایات ہیں بستر گرم رہا کنڈی ہلتی رہی، اس پوری کائنات کی سیر رب العالمین نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو کرا دی، یہ برکت کی انتہا ہے۔ برکت براہ راست اللہ سے متعلق ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے کہ بندے کا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے، پوری کائنات سب سے مضبوط تعلق محمد مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ، سب سے زیادہ برکت اللہ نے ان کی زندگی میں عطا فرمائی۔ ہم بھی برکت چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اور اشارہ ہو گیا کہ اب عروج آنے والا ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، بڑا پیارا انداز، النبی الخاتم چھوٹی سی کتاب ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑا خوبصورت تجزیہ، زمین والوں نے دبانے، مٹانے، ہرانے، ختم کرنے کی انتہا کر دی، طائف بھی ہو چکا، اس کے بعد کی بات ہے یہ. زمین والوں نے مٹانے، دبانے، ہرانے، ختم کرنے کی انتہا کر دی، تب آسمان و زمین کے رب نے عروج مصطفیٰ کی انتہا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت انداز النبی الخاتم، چھوٹی سی کتاب سیرت کی مختصر، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. اور پھر ہجرت ہوگی، اور پھر یہ امت امت بنا دی جائے گی نبی اکرم علیہ السلام کی، بنی اسرائیل معزول کر دیے جائیں گے، پڑھ چکے ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ اور امت وسط کا لقب اور خطاب اور منصب عطا ہوگا. وآتینا موسی الکتاب وجعلنا ھدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، تورات کو. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. تورات کی تعلیم ہو یا دیگر کتب کی، اصل اصول کیا ہے؟ معبود واحد اللہ، اور اسی کو اپنا ولی اور کارساز بناؤ. ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، آدم ثانی سیکنڈ. کیوں؟ طوفان نوح کے بعد جو نسل آگے بڑھی، ایک رائے کہ ان کی اولاد سے ہی آگے بڑھی ہے، تو یہ سب ان کی بھی اولاد ہی ہوئے ایک اعتبار سے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ طے کر کے سنا دیا کہ تم ضرور فساد کرو گے. فی الارض مرتین، زمین میں دو مرتبہ. ولتعلن علوا کبیرا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے. فاذا جاء وعد اولاهما، پھر جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی ان کے اوپر زوال کا پہلا دور. بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تم پر اپنی سخت لڑائی لڑنے والے بندے بھیجے. فجاسو خلال الدیار، وہ شہروں میں داخل ہو کر پھیل گئے اور مراد میں مٹا ڈالا. یہ رائے ہے کہ 587 قبل مسیح، 587 بی سی ای بیفور کرسچن ایرا، بخت نصر یہ عراق سے آیا اور ان کا ستیہ ناس کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ پہلا زوال ان کا. وکانا وعدا مفعولا، اور یہ وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر تمہاری بھاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ عطا کیا. یہ ان کا دوسرا غلبہ ہے، ایک مختصر تجزیہ میں بعد میں کر دوں گا انشاءاللہ. ہم نے پھر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ دیا بنی اسرائیل کو. وامددناکم اموالا وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور مالوں اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں بڑا لشکر بھی عطا کر دیا، بڑی تعداد تمہاری بڑھا دی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے. یہ عروج کا دور کب ہے؟ تقریباً 539 قبل مسیح، 539 بی سی ای کے خورس یا ذوالقرنین بادشاہ سورہ کہف میں جن کا ذکر آیا ہے، ان کے دور میں ان کو کچھ سہولت ملی اور یہ تتر بتر ہوئے تھے، تو ایک جگہ ان کو سلطنت بنانے کا موقع ملا. پھر عزیر علیہ السلام کا دور آیا 100 برس کے بعد، جنہیں کھڑا کیا گیا ایک رائے کے مطابق، ان کے دور میں ان کو اور عروج ملا ہے، اور وہ پیریڈ ہے 458 بی سی ای کا، 458 قبل مسیح. وجعلنا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اگر تم نے بھلائی کی روش اختیار کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے. وان اساتم فلاحا، اور اگر تم نے برائی کا رویہ اختیار کیا تو اس کا وبال بھی تمہاری جانوں پر. فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم، پھر دیکھو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، مراد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگجو قسم کے لوگ بھیجے تاکہ لیسوء وجوهكم، تاکہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، پھر وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اول مرہ پہلی مرتبہ. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ جہاں وہ غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر دیں. یہ مراد دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد. ٹائٹس رومی، روم کی سلطنت سے وہ آیا ہے اور اس نے یروشلم کی پھر سے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا جو وہ ہیکل سلیمانی تھا وہ تب سے گرا ہوا ہے، اور جس کو اٹھانے کی دوبارہ کوشش میں بہرحال آج کی جو زائنسٹ موومنٹ ہے یہ لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. بال تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے، ان کے دو عروج اور دو زوال ہوئے، یہاں دوسرے عروج اور دو زوال کا ذکر ہے. پہلا عروج وہ ہے جناب طالوت کی بادشاہت، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ پہلا عروج تھا ان کا، پہلا زوال یہ بخت نصر کے دور میں، دوسرا عروج کہ خورس ذوالقرنین بادشاہ کے دور میں، عزیر علیہ السلام کا دور بھی، اور دوسرا زوال 70 عیسوی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی. اس کی زیادہ تفصیل مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن میں بھی ملے گی، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان القرآن ہے، جو 98 کی ریکارڈنگ ہے قرآن اکیڈمی ڈیفنس کی، جو تمام میڈیا پر معروف بہت سارے چینلز پہ چلتا رہا، اس میں ان کی بیان کی شکل میں بھی ہے، اور وہ بیان القرآن شائع شدہ ہے پرنٹ فارم میں، اس میں بھی مل جائے گا. اور پھر ڈاکٹر صاحب کا بڑا خوبصورت تجزیہ ہے، دو عروج دو زوال بنی اسرائیل کے تھے، دو عروج دو زوال ہمارے بھی ہیں امت مسلمہ کے، اس کا ایک کمپیرزن ان کے خوبصورت ایک کلام میں ہے، اور وہ ہے، کتاب کا نام تو آپ کو عجیب لگے گا، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، یہ کتاب چاہے لیکن پہلے امت سابقہ، سابقہ امت کی تفصیل، پھر موجودہ امت کی تفصیل، اور پھر تنظیم اسلامی کیا کام لے کے کھڑی، وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، وہاں یہ تفصیلات ملیں گی. مختصر وقت میں اتنا ہی بیان کرنا ممکن تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب حضور کا دور آ گیا، اور یہ یہود تتر بتر ہو کے دنیا بھر میں پھیلے، اور ان کے تین قبیلے جو مدینہ شریف میں آباد تھے، وہ اسی انتظار میں کہ آخری پیغمبر کا ظہور یہاں کھجور والی زمین میں ہونا، انتظار میں تھے، اس لیے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے. اب حضور آ گئے تو ان کو کہا جا رہا ہے، یہ مکی صورت ہے مدی اسرائیل، حضور تشریف لے جائیں گے ہجرت کے بعد مدینہ شریف، تو ان سے بھی کلام ہو رہا ہے، کیا عسى ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، ماضی میں بہت کچھ ہوگا، پٹائیاں ہو چکی تمہارے، ڈائسپورا ہو چکا تمہارا، تتر بتر ہو گئے، لیکن امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. دیکھو آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ گیا آخری کلام، آ گئے آخری رسول، تمہاری کتابوں بشارت موجود، قبول کر لو، برابر کے بھائی بن جاؤ گے ان کے، اور تمہیں حقوق ملیں گے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے، ماضی اپنا دیکھ لو کس طرح تمہاری پٹائیاں ہوتی رہی. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اور ان مؤمنین کو بشارت دیتا ہے جو عمدہ عمل کرتے ہیں. ان لهم اجرا كبيرا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے. وان الذين لا يؤمنون بالاخره، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا اليما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جل باز واقع ہوا ہے. کیا مطلب برائی کی دعا کرتا ہے؟ حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت، اولاد کو بد دعا مت دو، اگر قبول ہو گئی اور ایسے ہی ہو گیا تو پھر اپنے آپ کو کوسنا پڑے گا. اور یہ ہو جاتا ہے، مائیں کبھی کر جاتی، کبھی باپ بد دعا دے دیتا، استغفر اللہ. اسی طرح کبھی دوست سے ناراضگی ہوگی، اس کے بارے میں کوئی بد دعا کر ڈالی، اور ہو گیا کچھ معاملہ اس کو، تو اس کے بعد بیچارے کی تیمارداری کے لیے بھی جائیں گے، رات کو اس کے ساتھ اسٹے بھی کریں گے، اور اپنا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ غصہ اپنے اوپر اتاریں گے کہ میں نے کیا بد دعا کی تھی اس کے لیے. تو انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے، بڑا ہی جلد باز ہے انسان. اور پھر وہ جو مشرکین مکہ کا معاملہ تھا، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، اگر آ جائے تو مر جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. یہ جلد بازی میں آ کے انسان اس طرح کی حرکتیں جو کرتا ہے، فرمایا کہ اجولا جلد باز ہے. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا، تاریخ ہے، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا. لتبتغوا فضلا من ربكم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. ولتعلموا عدد السنين والحساب، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کتاب معلوم کر لو. وكل شيء فصلناه تفصيلا، اور ہر شے کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، اور ہم نے ہر انسان کی جو قسمت کا معاملہ ہے اس کی گردن میں اسے لٹکا دیا. کیا مطلب؟ آگے فرمایا ونخرج له يوم القيامه كتابا، اور ہم اسے نکال لائیں گے قیامت کے دن کتاب کے طور پر. يلقاه منشورا، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. ایک تو ہمارے وجود کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، 6 اعضاء، اشارتاً بات آئی، تفصیلاً بعد میں آئے گی انشاءاللہ. اور ایک اللہ نے کون سی چپ واللہ عالم لگا رکھی ہو، کل اسی کو نکال کر پروسیس کیا جائے, لو سارا تمہارا ڈیٹا موجود ہے کہ نہیں, چپ کا ہی مسئلہ رہ گیا نا اب تو, چھوٹی سی چپ سارا ڈیٹا اس پر, پوری زندگی اس پر. تو ہر انسان کی قسمت کیا بھلا کیا برا کرو اس کے ساتھ اس کی گردن میں لٹکا دی گئی, اور اب اس کے لیے نکال لیں گے قیامت کے دن ایک کتاب, وہ اسے کھلا ہوا پائے گا. یہ چپ کا لفظ اگر میں نے استعمال کیا تو 2019 میں ہم یہی کچھ جانتے ہیں, کل کیا کچھ آ جائے اللہ اور بہتر جانتا ہے. اس سے تو ہر دور میں یہ ترجمانی اپنے اپنے اعتبار سے مثال کے طور پر کی جا رہی ہوگی. اقرا کتابک, پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو خود اپنے آپ کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. چور کو تو پتا ہے نا اس سے چوری کی, چاہے دوسروں کو پتا نہ ہو. قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے, خوب جانتا ہے, ہوز ہو, یہ میں کیا ہوں, ہم آئے میں کیا ہوں, ہر ایک سے ہر ایک کو پتا ہے. کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے, اپنا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے, خود ہی کافی ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جس کسی نے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی. ومن ضل فانما يضل عليها, جو گمراہ ہوا تو گمراہ ہوا صرف اپنے برے کے لیے. ولا تزر وازرة وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, اور ہم جب تک کسی رسول کو نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. اچھا ایک اعلان یہ کہ یہ رکوع مکمل کریں گے اور 8 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ, اور پھر وقفے کے بعد جو نشست ہوگی اس میں وہ دو رکوع ایک ہی نشست میں پڑھیں گے, جس میں تورات کے 10 بڑے بڑے احکامات کا بیان قرآن ورژن کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا, اور انہی دو رکوع میں وہ ماں باپ کے حوالے سے تفصیلی ہدایات بھی, رشتہ داروں کے حوالے سے بھی, مال کے اعتبار سے بھی, معاشرت کے اعتبار سے بھی, تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے. یہ رکوع مکمل کر کے ہم 8 رکعت تراویح ادا کریں گے, پھر وقفہ معمول کے مطابق ہوگا, اس کے بعد ان دو رکوعوں کا مطالعہ کریں گے جن کے بالکل شروع میں والدین کے حوالے سے تفصیل آئی ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, جب تک ہم رسول کو نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں. اندھیرے میں رکھ کر کسی کو عذاب نہیں دیے گیا, پہلے پیغمبروں کو بھیجا گیا, کتابیں بھیجی گئیں, اتمام حجت کیا گیا, پھر جو قومیں اڑی رہی ان کو مٹایا گیا. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها, اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو اطاعت, ایمان اور اطاعت کا حکم بھیجا تو انہوں نے اس میں نافرمانی کرنا شروع کر دی. فحق علیہ القول, پھر ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا, پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں. قوموں میں تباہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی, یہ بگاڑ کے معاملات, فضولیات کے معاملات, ظلم کے معاملات, حق کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا معاملہ, یہ مالدار خوشحال طبقہ انہی کے مفادات پر حق کی بات سے ضرب پڑتی, ان کی طرف سے بات آتی اور وہ بگاڑ پہ نیچے بھی سرایت کرتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا. اگلا موضوع یہ ہے بھئی طے کر لو تمہیں دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے, اللہ دونوں دے دے گا, تمہیں کیا چاہیے تم طے کرو. من کان یرید العاجلا, جو کوئی جلد مل جانے والی دنیا چاہتا ہے. عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, ہم اس کو جتنا چاہیں گے جلد دنیا ہی میں دے دیں گے. اچھا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محنت زیادہ کروں گا تو زیادہ کما لوں گا, نا اللہ جس کو جتنا چاہے گا دے دے گا. دینے پہ آئے تو فرعون کو بھی دے دیا, انجام دیکھ لو. دینے پہ آیا قارون کو بھی دے دیا, انجام دیکھ لو. دینے پر آئے تو سلیمان کو بھی دیا علیہ السلام, مگر کردار دیکھ لو, میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے, میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا اس کا. تو ہم جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے دنیا میں دے دیں گے, لیکن ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو بنایا ہے. یصلاها مذموما مدحورا, اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا بنا کر اور دھکیلا ہوا بنا کر. یہ ہے انجام. صرف دنیا چاہتے ہو لو دے دیں گے. اور ایک نقطہ اہل علم میں لکھا, چاہت سے بھی دنیا کبھی مل جائے گی, چاہت سے چلو لو لو مل گئی, آخرت چاہت سے نہیں ملے گی. اگلی آئے سنیے گا. ومن اراد الاخرہ, اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا, آخرت کی چاہت رکھی, وسعا لہا سعیہا, اور اس کے لیے کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. چاہت نہیں کافی آخرت کے لیے، کوشش بھی جیسا کہ اس کا حق ہے. لاکھ کی تنخواہ کے لیے کوشش کتنی ہوتی ہے سب کو بتائیں، اور کروڑ کے پروفٹ کے لیے رسک کتنا ہوتا ہے سب کو بتائیں. جننا چاہیے ہم لوگوں کو، اندازہ کیا جا سکتا ہے کوشش کس قدر کرنی. وہ مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس یہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش مقبول ہوگی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. رہا دنیا کا معاملہ، كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. دنیا میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ سب کو ہی دے رہا ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن آخرت کا معاملہ دنیا کے مقابلے میں مختلف ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے روکی جانے والی نہیں، دنیا میں سب کے لیے ہے، آخرت صرف ایمان والوں کے لیے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، بھلا دیکھو ہم نے کس طرح ان کے لیے، ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ نظام چلانے کے لیے. ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور یقین آخرت کے درجات سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہیں، ان کی فکر بندوں کو کرنی چاہیے. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ. فتقعد مذموما مخذولا، بس تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے ہوئے بنا کر اور بے بس کیے گئے بنا کر. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اب آئیے ہم انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ادا کریں گے.